ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرین معزز سامعین اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں زندگی کی نعمت سے مالا مال فرما رکھا ہے زندگی میں اس نے پھر ہمیں ذوالحج کا مہینہ عطا فرمایا ہے جو بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی کو یہ مہینہ اور اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں اس قدر محبوب ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان کی قسم اٹھائی ہے والفجر وليال عشر قسم اٹھائی ہے اللہ پاک نے فجر کی اور 10 راتوں کی تو حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں کی جو قسم اٹھائی گئی ہے یہ ذوالحج کے مہینے کے جو شروع کے 10 دنوں کی راتیں ہیں انہی راتوں کی اللہ پاک نے قسم اٹھا کر آگے اپنا مضمون ذکر فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کے اوپر قسم اٹھاتے ہیں تو اس قسم اٹھانے کی یہ جو انداز ہے یہ اس چیز کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے والتین والزیتون وطور سینین اسی طریقے سے لا اقسم بهذا البلد کہیں اللہ پاک نے چاند اور سورج کی کہیں روشنی اور اندھیرے کی مختلف قسمیں اٹھائی ہیں تو جو اللہ پاک کی قدرت کے کرشمے میں ہیں ان کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر قسمیں اٹھائی ہیں کہیں انجیر کی کہیں زیتون کی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی مختلف انداز کی قسمیں اٹھائی ہیں تو اس سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات میں جن 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم اٹھائی حضرات علماء مفسرین کے مطابق یہی آج کل جو ذوالحج کے مہینے کے ابتدائی دن چل رہے ہیں انہی دنوں کی جو راتیں ہیں انہی راتوں کی اللہ تعالی نے قسم اٹھائی ہے اس قسم اٹھانے کے انداز سے ان راتوں کی عظمت عزت حرمت تقدس اجاگر ہوتی ہے کہ یہ بہت بابرکت دن ہیں بہت بابرکت راتیں ہیں عجیب اللہ کی شان ہے محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے ذوالحج کے مہینے پہ جا کے اختتام ہوتا ہے کچھ عبادتیں ہیں کچھ انداز ہیں جو محرم کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں کچھ عبادتیں ہیں کچھ انداز ہیں کچھ فرائض اسلام ہیں جو ذوالحج کے مہینے کے ساتھ خاص ابتدا اور انتہا دونوں کے اندر اللہ پاک نے کچھ خصوصی عبادات خصوصی فضائل رکھے محرم کا مہینہ وہ اپنی جگہ بڑا بابرکت مقدس مہینہ ہے تو ذوالحج کے مہینے کو بھی اللہ پاک نے بہت برکت والا مقدس اور ایسا عظمت والا مہینہ بنایا ہے کہ چاند نظر آنے کے ساتھ ہی دس دل حجہ تک کے لیے شروع کے دس دن ہیں جس کو عربی میں عشرہ کہا جاتا ہے. عشرہ کا مطلب دس, عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحج کے مہینے کے شروع کے دس دن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عظمت والا بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان دس دنوں میں جو بھی عبادت انجام دی جاتی ہے وہ سال کے دوسرے دنوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند اور زیادہ محبوب ہے. چاہے وہ نمازیں ہوں, روزے ہوں, تلاوت ہو, ذکر و اذکار ہو, صدقہ خیرات ہو, اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی ہو, حسن سلوک ہو, یا اسی طریقے سے جس عنوان سے بھی جو بھی عبادت اختیار کی جائے, ذوالحج کے مہینے کے شروع کے دس دنوں میں کی جانے والی ہر عبادت دعا ہو, آہو زاری ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جوڑنا ہو, ہر عبادت دوسرے دنوں کی بنسبت ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. اور خاص کر فرمایا کہ اس شروع کے جو نو دن ہیں ان میں کسی بھی دن اگر روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب میں فرمایا کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے ثواب کے برابر فضیلت رکھتا ہے. اور ان دس راتوں میں کسی بھی رات کی عبادت, ایک رات کی عبادت فرمایا ہے شب قدر کی عبادت کے ثواب کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے. فرمایا کہ اول ایام الدنیا, دنیا کے تمام ایام میں سب سے افضل ترین دن اگر ہیں تو ان دنوں کے اندر فرمایا کہ یہ ذوالحج کے مہینے کے شروع کے دس دن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اس رات کی فضیلت بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ فاکثروا فیہن, ان دنوں کے اندر کثرت کرو, اہتمام کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بکثرت بیان کرو, تکبیر بکثرت بیان کرو, تحلیل بکثرت بیان کرو. تسبیح سبحان اللہ, تکبیر اللہ اکبر, تحلیل لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کبریائی, تسبیح, تحمید, تحلیل, بلندی شان کے بیان کرنے کے دن ہیں. تیسرا کلمہ, اس میں یہ تمام چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ان دنوں کے اندر کثرت سے اہتمام ہو ذکر اللہ کا, کیونکہ یہ دن یہ راتیں اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہیں, بہت مبارک ہیں, کہ ان دنوں کے اندر عبادت کرنے والا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. بالخصوص روزوں کے اندر ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ کے روزے فضیلت کے حامل, اور نوی تاریخ جو ہر علاقے میں, ہر ملک میں, ہر جگہ وہاں کے چاند کے اعتبار سے جو نو تاریخ بنتی ہے اس کا نام ہے یوم عرفہ. ہمارے یہاں کے حساب سے جب چاند نظر آیا تو ہمارے یہاں کی ذوالحج کی نو تاریخ وہ یوم عرفہ ہے. اس دن کے روزے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اپنے رب سے گمان ہے کہ وہ ایک سال پہلے کے لیے اور ایک سال بعد کے جو صغائر ہیں, جو گناہ ہیں, ان کے لیے کفارہ بن جائیں گے. تو یوم عرفہ کا روزہ وہ دو سال کے لیے کفارہ بنتا ہے, ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ. اور خاص کر جو عید کی راتیں ہیں, فرمایا کہ جو بھی بندہ مومن عید کی دو راتوں کو عبادت کے اندر جاگ کر گزارتا ہے, عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو, فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی والے دن جب کہ لوگوں کے دل وحشت اور دہشت کی وجہ سے مردہ حال ہوں گے, اس دن ان عیدوں کی راتوں کے اندر عبادت کرنے والا شخص اس کا دل اللہ پاک مردہ ہونے سے بچائیں گے. اس دن بالکل تر و تازہ, حشاش بشاش, چاکو چوبند ہوگا, کوئی اس کے بعد ڈر اور خوف کے آثار نہ ہوں گے. کوشش ہونی چاہیے کہ ان دنوں کے اندر, ان راتوں کے اندر کثرت سے اہتمام ہو ذکر اللہ کا, نمازوں کا بالخصوص اہتمام ہو, اور خاص کر نماز عشاء, نماز فجر اہتمام کے ساتھ با جماعت پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. حدیث مبارک میں آتے ہیں جس نے عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی پوری رات وہ ایک عبادت گزاری کے اندر اس نے شباشی کی ہے. تو پوری زندگی ہمارا اہتمام یہی ہو, لیکن ان مبارک راتوں میں کوشش ہو کہ اضافی عبادت بھی ہو, تلاوت کلام پاک ہو, نمازیں ہوں, ذکر و اذکار ہوں, اللہ تعالیٰ سے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر دعائیں ہوں, آہو زاری ہو, مناجات ہو، اپنے دل کی عرض و معروض ہو، اللہ تعالیٰ سے دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کو مانگا جائے. قیمتی سنہری موقع ہیں، سیزن ہے، دنیا کے اندر بھی سیزن آتے ہیں، لوگ سیزن لگا کر کما جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی سیزن دیے ہیں، رمضان دیا، عید اور بقرعید دی، عبادات کے سنہری مواقع دیے. لوٹنے والے، سمیٹنے والے لمحوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. قربانی کا عمل، حج کا عمل اللہ پاک نے انہی خاص دنوں کے ساتھ مختص کر دیا. اور عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، دیگر عبادات کے اندر فرائض جو رکھے اس میں جب بندے کا دل چاہے تو اسی شکل و صورت کی عبادت نوافل کی شکل میں انسان انجام دے سکتا ہے. نماز ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کا دل چاہتا ہے مزید تو وہ جتنی چاہے نوافل پڑھ سکتا ہے. روزے رکھے فرض رمضان کے، جتنا دل چاہے نفلی روزے رکھ سکتا ہے. زکات دی فرض، جتنا دل چاہے صدقہ خیرات کر سکتا ہے. لیکن حج جیسی عبادت اللہ پاک نے زمان و مکان کے ساتھ خاص کر دی کہ زمانہ بھی اس کا مختص، جگہ بھی اس کی مختص. خاص جگہ پر، خاص تاریخوں میں، خاص دنوں میں آ کر جو عبادت کرو گے. صدیوں سے میدان عرفات کھلی کتاب کی طرح اپنی رونقوں کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ روئے زمین پر موجود ہے. حجاج معتمرین جاتے ہیں، سال بھر وہاں زیارات کرتے ہیں، لیکن ذوالحج کی حج کی تاریخ نہ ہو، وہاں ایک دن نہیں دس دن انسان عبادت کے لگا دے، صفر بٹا صفر، کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اس لیے کہ وہ دن تاریخ جو اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے متعین کیے، اس عبادت کے لیے متعین کیے، اس سے آگے پیچھے اگر جا کر انسان مینا، مزدلفہ، عرفات، رمی جمرات، سارے وہی ارکان ادا کرتا رہے، ایک دفعہ نہیں دسویں دفعہ ادا کرے، تب بھی اس کو کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ جگہ بھی مخصوص ہے اور دن تاریخ متعین ہے کہ متعین تاریخوں میں آ کر ہماری عبادت ایک خاص انداز سے انجام دو گے، بخشے بخشائے، پاک و صاف، دھلے دھلائے ہو کر واپس جاؤ گے. اور ایک دوسری عبادت جو اللہ پاک نے دنوں کے ساتھ خاص رکھی وہ ہے قربانی. کہ قربانی کا عمل ان تین دنوں کے اندر رکھا، 10, 11, 12. قربانی جانور کے گلے پر چھری چلا کر اس کا خون بہانا. اب بھلے انسان اس کا گوشت استعمال کرے یا نہ کرے، صدقہ کر دے، بانٹ دے، تقسیم کر دے، استعمال ہی نہ کرے، لیکن قربانی اعلیٰ درجے کی واقع ہو چکی. جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کر کے پیش کر دینا، یہ ہے قربانی. اس کے گوشت پوست استعمال کرنا یہ ثانوی چیز ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو تم ہماری طرف سے قبول کرو، خود ہی استعمال کر لو، بابرکت چیز ہے. لیکن اصل عبادت وہ جانور کا خون بہانا ہے. بندہ مومن انہی تین دنوں میں اگر کسی جانور کے گلے پر چھری چلا کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تب تو ہے قربانی. ان تین دنوں سے آگے پیچھے اگر وہ دسیوں جانور بھی قربان کر دے، صدقے کا بکرا تو کہلا سکتا ہے، لیکن وہ قربانی کا عمل نہیں بنتا. یہ جو دو عبادتیں ہیں اللہ پاک نے ان دنوں کے ساتھ خاص رکھی ہیں، حج کی عبادت اس کا پھر متبادل نہیں ہے کہ انسان چاہے کہ چلو نفلی حج کر لو، بیچ کے دنوں میں منا، عرفات، مزدلفہ چلے جاؤں، فرض حج نہ کر سکے، نفلی حج کی ادائیگی کرو، نہیں ہو سکتا. عید کے دنوں سے آگے پیچھے چاہے کہ چلو نفلی قربانی کر لو، نہیں کر سکتا. یہ دو عبادتیں ایسی مخصوص اللہ پاک نے رکھی ہیں کہ جو دنوں کے ساتھ خاص ہیں، اور ہر ایک ہی اپنے اپنی شرائط، قواعد اور ضوابط رکھے ہیں. قربانی کرنے والوں کے لیے ضابطے رکھے کہ مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مالدار ہو، صاحب نصاب ہو. شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو. عاقل ہو دیوانہ، مستانہ، مجنون، پاگل، نفسیاتی مریض نہ ہو. بالغ ہو نہ بالغ نہ ہو. مقیم ہو، مسافر نہ ہو. خدا نہ خواستہ کوئی دیوانہ مجنون ہے، پاگل اور مستانہ ہے، یا اسی طریقے سے کوئی بچہ ہے مالدار لیکن نہ بالغ ہے، یا اسی طرح کوئی مسافر ہے مالدار لیکن سفر پر نکلا ہوا ہے. فرمایا کہ ان تینوں پر قربانی نہیں ہے. قربانی کے شرائط، نمبر ایک مسلمان، اور چاہے مرد ہو یا عورت، نصاب کا مالک ہو، مالدار ہو. شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو. پاگل کی ملکیت میں اگر نصاب سے بڑا ہوا مال کیوں نہ ہو، قربانی اور زکوٰۃ اس پر نہیں آتی. نابالغ بچے کی ملکیت میں مال کیوں نہ ہو، اس پر قربانی اور زکوٰۃ نہیں آتی. مسافر اپنی جگہ مالدار کیوں نہ ہو، سفر پر نکلا ہوا عید کے ان تین دنوں کے اندر، اس پر قربانی واجب نہیں ہے. خوشی سے کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مسافر پر شرعی حکم کے اعتبار سے قربانی واجب نہیں. اور صاحب نصاب ہونا یہ اولین شرط ہے کہ وہ مالدار ہو، اور مالدار ہونے کے لیے جو معیار رکھے، عید کے ان تین دنوں کے اندر 10, 11, 12 دس تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 11 اور 12 کے غروب آفتاب تک جس کسی مرد یا عورت کے پاس، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مقیم بھی ہے، اتنا مال موجود ہو کہ اس مال میں سے اس کے قرضے وغیرہ نکال کر، اس کی ضروریات حوائج اصلیہ نکال کر، جو اس کے جو ضروری اخراجات ہیں ان کو نکال کر، اس کے پاس نقد رقم ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارت کا سامان ہو یا ضرورت سے زائد اس کے گھریلو استعمال کی چیزیں ہوں. ایک کے بجائے دو موٹر سائیکلیں ہیں تو ایک استعمال کی ایک اضافی ہے، ایک گاڑی کے بجائے دو گاڑیاں ہیں ایک استعمال کی ایک اضافی ہے، کوئی بھی چیز جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، ان چیزوں کو، ضرورت سے زائد سامان کو ملا کر بھی اگر اس کی قیمت، اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، جو آج کل کے دور میں تقریباً 75,000 روپے بنتی ہے، 14,500 روپے تقریباً چاندی کا تولہ چل رہا ہے لگ بھگ، عید کے ان تین دنوں کے اندر کسی بھی مومن مسلمان مرد یا عورت کے پاس جو مقیم ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور ضرورت سے زائد اس کے پاس قرضے وغیرہ کی رقم منہا کر لینے کے بعد، حوائج اصلیہ ضروریات کے اندر جو اس کا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو نکال کر، اس کے پاس اگر اتنی رقم بچ جاتی ہے کہ جس کے اندر 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو ایسا شخص شریعت کی نظر میں مالدار ہے. زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے تو اس قسم کے مال کے اوپر پورا ایک سال گزرنا شرط ہے، کہ سونا ہو، چاندی ہو، نقد رقم ہو، یا تجارت کا سامان ہو، یا پھر مال مویشی، بھیڑ بکری، اونٹ وغیرہ جو کثیر تعداد میں ہو تو وہ بھی مال تجارت، اس میں تو پورا ایک سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے لیے اور صدقہ فطر کے وجوب کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں. صدقہ فطر کے لیے عید کی رات کے اندر مالدار، اور قربانی کے وجوب کے لیے عید کے ان تین دنوں کے اندر اگر کوئی بھی شخص اتنا مالدار بن جاتا ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت گویا کہ موجود ہے، جتنے قرضے اس کے اوپر تھے، جو ضروریات اس کی تھی، وہ نکالنے کے بعد بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگ بھگ اس کے پاس موجود ہو، تو یہ صاحب نصاب ہے، اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے. بھلے وہ بکرا کرے، دمبا کرے، کوئی حصہ لے لے. مہنگائی کے اس دور کے اندر، معاشی حالات سے جو ہم گزر رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے جن لوگوں کو وسعت ملی ہے تو وہ اپنی گنجائش کے مطابق اچھے سے اچھا جانور اس دور میں بھی کر رہے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی بکرا لاتا ہے، کوئی دمبا لاتا ہے، کوئی گائے لاتا ہے، کوئی سستی، کوئی درمیانی، کوئی اعلی قیمتی والی. یہ جو اعمال ہیں، جو مالی کہلاتے ہیں، یہ مالی عمل جو کچھ بھی یہاں اللہ کی رضا کے لیے ہم قربان کر جائیں گے، آخرت میں اس کو اپنا ذخیرہ بنا کر وہاں پائیں گے. حتیٰ کہ حدیث مبارک میں اس قدر آپ نے اس کی اہمیت بیان فرمائی، فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کے جانور کو لایا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے جو بال اور کھال، سنگ اور کھر، یہ سب چیزیں بھی نام اعمال میں تولی جائیں گی. اور فرمایا کہ قربانی کو خوب خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے. ہمارے یہاں منفی سوچ بہت عام ہے، کوئی اللہ کے لیے اچھا، خوبصورت، صحت مند، قیمتی جانور خرید کر لائے تو منفی تبصرہ خود بخود ہم کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ ناجائز ہے. لانے والا جس نیت سے لایا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر اچھے سے اچھا جانور لانے کی حیثیت میں ہے، قیمتی جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، کل کو وہی قیمتی جانور جو سرمایہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی پر لگایا ہے، کل کو وہی سرمایہ آخرت میں پائے گا. ہاں، اسراف ناجائز ہے اور دکھلاوا ناجائز ہے، لوگوں کی واہ واہ داد اور ان کی طرف سے خراج تحسین کا وصول کرنا یہ ناجائز، یہ تو ساری محنت کو پانی پھیر دیتا ہے. پانچ پانچ چھ چھ لاکھ کے جانور لینے کے بجائے ایک درمیانہ درجے کا جانور جو لاکھ کے اندر لاکھ کے آس پاس مل جائے تو انسان ایک کے بجائے چار پانچ جانور قربان کرے، جو اپنی ضرورت کا ہو وہ استعمال کرے، باقی رہا خدا میں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے. اس طرح کی فضول خرچی کے لاکھوں کی مقدار کے اندر، لاکھوں کی تعداد کے اندر، لاکھوں کی رقم کے اندر اگر ایک ایک جانور انسان لے تو بسا اوقات وہ اسراف میں آتا ہے. ہاں اپنی حیثیت کے مطابق صحت مند خوبصورت اور اپنی گنجائش کے مطابق اچھا جانور رہے خدا میں پیش کیا جائے تو یہ ذخیرہ ہو گیا، کل کو انشاءاللہ قیامت میں ملے گا. اور جن حضرات کی حیثیت ہونے کے باوجود گنجائش کم ہو ان کے لیے بھی سہولت ہے کہ آج کل حصے دلتے ہیں جگہ جگہ، تنہا بکرا خریدا جائے مہنگا پڑتا ہے، دمبا ہو اکیلا جانور لے رہا ہے مہنگا پڑتا ہے، تو حصوں کی سہولت موجود ہے. انسان کسی بھی ذمہ دار ادارے میں کسی بھی معتمد شخصیت کے ساتھ حصے کے اندر شراکت کر لے، دس گیارہ بارہ تیرہ ہزار میں اچھے اچھے حصے مل رہے ہیں. تو اس واجب کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہماری ایمانی اور بنیادی اور مالی لحاظ سے ذمہ داری بنتی ہے. حیثیت ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنا، ایسے افراد کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو شخص قدرت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے ساتھ ہماری عیدگاہ میں شریک نہ ہو، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری خوشیوں میں شریک ہو. حیثیت اللہ پاک نے دی، مال و دولت اس کو دیا، اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہوئے وہ جھجک رہا ہے، تو ایسا شخص بھی ہماری خوشی میں ہماری عیدگاہوں میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہو، بہت خطرناک وعید ہے. تو جو بھی صاحب حیثیت ہوں احتیاط کے ساتھ جانوروں کی قربانی کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انسان ابھی سے فکر مند ہو. بہت سے حضرات ہیں مالی تنگی لحاظ سے، معاشی تنگی حالات کے پیش نظر ایک اور بھی سہولت موجود ہے، دور دراز کے جو غریب علاقے ہیں وہاں پر سستی قربانیاں ہو جاتی ہیں. انسان اگر ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے، پانچ ہزار چھ ہزار سات سات ہزار میں وقت قربانیوں کی سہولتیں بھی اب تو نکل آئی ہیں کہ جہاں چترال گلگت یا اپنے ادھر تھر کے علاقے میں اندرون سندھ کے جو گاؤں گوٹ کے جہاں غریب طبقہ ہے وہاں آسانی کے ساتھ پینتیس چالیس ہزار میں ایک مناسب سے جانور دستیاب ہو جاتا ہے. تو انسان اگر زیادہ اس کی گنجائش نہ ہو تو کم از کم اپنی اس عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے کر اور اپنی اس قربانی کے گوشت کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرا کر بھی اس عبادت سے اچھے طریقے سے انسان بری ذمہ ہو سکتا ہے. لیکن عبادت سے کترانا، دل چرانا اور اس کے خلاف پھر انسان یہ سوچے کہ یہ تو نقصان ہوگا، مال گھٹ جائے گا، یہ پھر اس کے لیے ایمانی کمزوری کی بات ہوگی. دل کھول کے اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت کو اچھے طریقے سے انجام دیا جائے. قربانی کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، ذی الحج کا جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد سے لے کر قربانی کا جانور حلال کرنے تک، فرمایا کہ وہ اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اضافی بال وغیرہ صاف نہ کرے. شرط یہ کہ ان چیزوں کی کٹائی کے اوپر چالیس دن میں گزرے ہوں، کیونکہ بال ناخن وغیرہ اضافی بال وغیرہ کی صفائی چالیس دن سے زیادہ چھوڑے رکھنا پھر مکروہ ہو جاتا ہے، ناجائز ہے. تو انسان نے پہلے سے پہلے اپنے بال ناخن تراش لیے، ذی الحج کا چاند نظر آیا، اب دس دن تک اپنے بال ناخن وغیرہ نہ تراشے. قربانی کا جانور جب حلال ہو جائے اس کے بعد پھر اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹ لے، تو یہ مستحب عمل ہے. ہر نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے. تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے والے بنے، اور قربانی کر لینے کے بعد جو ضرورت مند بندے ہوں اپنے حلقے احباب میں، متعلقین میں، رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں، پھر ان کا بھی دھیان رکھا جائے کہ وہ بھی خالی نہ رہیں. اپنے قربانی کے گوشت سے ان کو بھی مالا مال کیا جائے اور ان کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں برابر شریک رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عطا فرمائے ہیں، بالخصوص یہ دن اور راتیں بڑی مبارک ہیں، ان دن اور راتوں میں اللہ تعالی کو منانے کی ضرورت ہے. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہ سنہری موقع ہاتھ لگا ہے کہ جس میں ہر عبادت اللہ تعالی کو حد سے زیادہ محبوب ہے، ان محبوب عبادتوں میں ہماری دعائیں بھی ان دنوں اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہیں. سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کی جائے، سچی پکی معافی مانگ لی جائے، آئندہ کے لیے گناہوں سے دوری کا پکا عزم کر کے اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہو کر دو قطرے آنسو کے بہا کر اپنے سابقہ گناہوں کا حساب بے باک کر لیا جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آہوزاری من سماجت گڑ گڑا کر دعائیں کی جائے کہ یا اللہ ان مشکل حالات سے ہمیں جلدی نکال دیجئے. صحت افزا صحت بخش ماحول بھی عطا فرمائے. معاشی لحاظ سے اس شکنجے میں ہم جکر چکے ہیں یا اللہ معاشی لحاظ سے بھی ہمیں فراوانی عطا فرمائے. جب سچی پکی توبہ ہوگی رجوع اللہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے ان دنوں میں ان راتوں میں دعاؤں کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ رحمت کے فیصلے نازل ہوں گے. اللہ تعالیٰ غیور ہے غفور اور ودود ہے مہربان ہے اپنے بندوں سے حد سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. بندہ ساری زندگی گناہوں میں گزار کے ایک لمحہ جب اس کو چوٹ لگی کوئی دل اس کا پسیزہ اپنے کیے کرتوتوں پر نادم ہوا ایک لمحے کے لیے اس نے سچی پکی توبہ کے بول بولے لمحے بھر میں اللہ تعالیٰ سے معاف فرماتے ہیں. اللہ کی رحمت تو اپنے بندوں کو اپنی آغوش میں سمیٹنے کے لیے ہر لمحے تیار ہے. حدیث مبارک میں بڑا پیارا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فرمایا کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار. رات ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت بھرے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کے گناہ گار آئیں اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں اپنے گناہوں کی معافی لے لیں. ویبسط یدہ بالنہار اور جب دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے رحمت بھرے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں لیتوب مسیء اللیل تاکہ رات گناہوں میں گزارنے والے وہ دن میں آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے سیاہ کرتوتوں پر معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رات دن صبح شام معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے سیاہ کرتوتوں سے سچی پکی توبہ کر کے حرام کاری سے بھی حرام خوری سے بھی بے حیائی اور یعنی فحاشی سے اور لقمہ حرام سے اور اپنی زندگی میں کوئی بھی اگر گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہماری زندگی میں اگر موجود ہو اس سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو منا کر اس سے صلح کرنے کے دن ہیں اس کو راضی کرنے کے دن ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے بارش کی طلب کے لیے. ایک گناہ گار شخص موجود تھا جس کی بدبختی کی وجہ سے پوری قوم پیاس سے ترس رہی تھی پانی کو ترس رہی تھی پیاسی تھی اور پوری قوم کے اوپر بارشیں رکے اس ایک آدمی کی نحوست کی وجہ سے. کھلے میدان میں نکل کر استسقاء کی دعائیں کر رہے ہیں رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجمع میں گناہ گار موجود ہے جس کی نحوست سے بارشیں رکی گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ لوگوں ہمارے درمیان ایک منحوس انسان موجود ہے جس کی نحوست کی وجہ سے ہم پر بارشیں رکی ہیں. ہر ایک اپنا جائزہ لے جو بھی گناہ گار ایسا ہم میں موجود ہو چپ چاپ وہ ہمارے مجمع سے نکل جائے کم از کم اس کی وجہ سے ہم سب تو پانی کو نہ ترسیں. مجمع بڑا تھا کوئی گناہ گار اس میں ایسا موجود تھا جو جانتا تھا کہ میری وجہ سے یہ نحوست ہے. دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہا کہ یا اللہ بھرے مجمع نکل کر جاؤں گا بھرے مجمع میں رسوا ہو جاؤں گا. تیری ستاری ہے کہ تُو نے بھرے مجمع میں اب تک مجھ پر پردہ ڈالا. یا اللہ ہوں تو گناہ گار تو میرا رب میں تیرا بندہ سچی پکی توبہ کرتا ہوں اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا. دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ کہ پڑوسی کو بھی بتانا چلا دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. لمحے بھر میں رحمت کے بادل آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ اللہ مجمع سے کوئی گناہ گار نکلا نہیں رحمت کے بادل آ گئے بارش کی تیاریاں ہیں. فرمایا کہ وہی گناہ گار بندہ ہم سے صلح کر چکا ہے اسی کی برکت سے آپ سب پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہوں. لمحے کے اندر ایک بندہ ہے گناہ گار جس کی وجہ سے بارشیں رکی ہوئی ہیں دن دن میں اللہ پاک سے معافی مانگ کے صلح کر لیے آپ اسی کی وجہ سے اللہ پاک رحمت برسانے کو تیار ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے بھی اپنے اس بندے کا دیدار کرا دیں کہ جس کی برکت سے ہمیں بارش مل رہی ہے. فرمایا موسیٰ میرا بندہ جب وہ گناہوں میں لتڑا ہوا تھا گناہ گار تھا اس وقت میں نے اس کا راز فاش نہیں کیا پردہ چاک نہیں کیا اس کا نام ولدیت نہیں بتائی کہ فلاں ابن فلاں گناہ گار بندہ اس وقت تک بھی جب گناہ گار تھا میں نے ستاری کے معاملہ کیا اب جبکہ وہ مجھ سے دوستی کر چکا ہے صلح کر چکا ہے اب میں اس کے راز کو فاش کر کے تم سب کے درمیان رسوا کرو ایسا نہیں ہوگا. ایسی ستار غفار ذات ایسی پیاری ذات کے جو ودود ہے جو اپنے بندوں سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے وہ تو ہر لمحے اپنے بندوں کو اپنی آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ سچی پکی توبہ کر کے اللہ سے لو لگا کر اللہ پاک سے مانے, دل کھول کر مانے, اپنے دین اور دنیا کی ساری نعمتیں ساری ضروریات اللہ کے سامنے رکھ کر مانے. جو بھی سچی پکی توبہ کرتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جس نے سچی توبہ کر لی ایسا پاک و صاف ہو گیا گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے, مبارک سوچ عطا فرمائے. آج سے میں اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ.